بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین، استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 289، سورہ بقرہ آیت نمبر 220. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لوگ آپ سے خرچ کرنے کی بابت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ جو فاضل مال ہے وہ خرچ کیا جائے یا جو سہولت سے خرچ کر سکیں دیا جائے. اللہ تعالی اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں، جس طرح یہاں بیان کیا وعدہ اور وعید کے لیے بھی اپنی آیات کو واضح بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو اور سوچو دنیا کے سلسلے میں اور آخرت کے بارے میں کہ دنیا دار بلا ہے اور دار فنا ہے. یہاں پر آزمائش بھی ہوگی اور پھر وہ فنا ہونے والی ہے، اور آخرت دار البقا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں کی بابت تم سوچو اور غور کرو. اور آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما آپ کہہ دیجئے ان کے لیے بہتری اور ان کے فائدے کو اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم ان کے سامان کو اور ان کے مال کو اپنے سامان کے ساتھ یا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ملائے رکھو تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت فساد کی اور برائی کی ہے اور کون خیر خواہی اور اصلاح چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یتیموں کے متعلق احکام سخت سے سخت بیان کر کے تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. زبردست اس معنی میں کہ جو چاہے احکام دے سکتے ہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں اس کو جو کرنا ہے اللہ کرنے پر قادر ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسانوں پر رحم کر کے آسانیاں کی. وہ حکمت والے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون سے احکام بندے پورا کر سکیں گے جس کا حکم دیا جائے، اور جو احکام ان کے لیے دشواری کا سبب بنیں گے تو ان سے ان کو چھوٹ دے دی جائے. شراب سے متعلق باتیں چل رہی تھیں، شراب اور جوئے، اس کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئیں گی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے مال کو خرچ کیا جائے اس کے متعلق سوال کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک سوال تھا تو مال کو کس راہ میں خرچ کیا جائے، اب یہاں کون سا مال خرچ کیا جائے اس کے متعلق بھی باتیں سامنے آئیں. تو شراب اور جوا یہ یا اس طرح کی اور چیزیں، اس سے ایک شرعی ضابطہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں نفع اور نقصان دونوں موجود ہو تو ایسی چیزوں کے متعلق شریعت کا حکم اس سے باز رہنے کا ہے. اس لیے کہ شراب اور میسر کے متعلق منافع الناس کا بھی ذکر آیا، لیکن آگے چل کر اس کو بالکل لیا روک دیا گیا. تو ایک ضابطہ یہ ہے کہ کسی چیز میں نفع اور نقصان دونوں ہو تو نفع اس کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ممانعت کی جائے. اس لیے ان چیزوں کے متعلق سب کا قرآن کی آیات جو ہیں باقی دیگر آیات کے اس کی صراحت ہے، لہٰذا اس کے بالکل یہ حرام ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اور دوسرا ضابطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز میں جلب منفعت اور دفع مضرت کا دونوں پہلو ہوں تو حکم یہ ہے کہ دفع مضرت کو اپنایا جائے، یعنی ایک چیز کو حاصل کرنے میں فائدہ ہے لیکن اس کو نہ کرنے میں زیادہ بہتری ہے، دفع مضرت یعنی تکلیف کا دور کرنا اور فائدے کا حاصل کرنا، ان دو چیزوں میں اگر ٹکراؤ ہو تو دفع مضرت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی ضرر کو دور کرنے والے حکم کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اخراجات کے سلسلے میں کہا گیا کہ آدمی اپنی ضروریات، شریعت نے جو احکام اس پر لاگو کیے ہیں، جس کا خرچہ اس پر عائد کیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو مال زائد ہو وہ خرچ کیا جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الید العلیا خیر من الید السفلا، دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ آدمی اپنا مال اس طرح سے دے دے کہ بعد میں اسے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا دیتی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ پہلے اپنی ذات پر، جس طرح کل بات آئی تھی، اس کے بعد اپنی بیوی کا خرچہ، پھر بچوں کا خرچہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جدھر تم چاہو ہاتھ چلا وہاں چلا، پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاں جہاں تم دینا چاہو دے دو اقرب الاقرب کے اعتبار سے۔ تو خرچ کا ذابطہ بھی بتا دیا ہے۔ پھر آگے ایک بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اور احکام کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں، جس طرح یہاں بیان کیا خرچ کیسا کیا جائے اور دوسرے احکام کے سلسلے میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر کے ساتھ سلسلے میں سوچیں اور دنیا کو بھی جان لیں کہ دنیا وقتی اور عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی اور دائمی ہے۔ تو دنیا کے ہی فائدے اپنے مد نظر رکھے جائیں کہ اس دنیا سے آخرت کا آدمی کام کرتا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر اپنے مقصد جو آخرت ہے اس کو زیادہ ملحوظ رکھا جائے۔ پھر اسی سے لگتی باتیں اخراجات جو آدمی کرتا ہے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ذمے دوسروں کی کفالت بھی آ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی کفالت آ جاتی ہے جن کے خود اپنے مال اور دولت ان کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں آدمی کا بیلنس زیادہ صحیح نہیں رہ پاتا، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا مال جو کچھ نہ کر سکے اپنے پاس آنے پر اپنے مال سے بھی زیادہ بے تحاشا اس کو اڑاتا ہے۔ ویسالو نے کہانی یتامہ، یتامہ سے متعلق آپ سے لوگ پوچھتے ہیں۔ یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کے والد کا انتقال اس کے بچپنے میں ہوا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی بلوغ سے پہلے یتم ہوتا ہے، لا یتم بعد استلام، بالغ ہونے کے بعد پھر یتیمی نہیں رہتی۔ تو یتیم چونکہ مجبور ہوتا ہے اور وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا، تو یتیم کی ذمہ داری اس کے اولیاء پر ہوتی ہے، باپ نہ ہو تو بھائی پر ہوتی ہے، بھائی نہ ہو تو چچا پر ہوتی ہے، جو ترتیب احسابات کی ہیں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یتیم کے سلسلے میں جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یتیم کا مال اپنا مال ہے، اس کو ملے نہ ملے وہ روتے رہے چچکتے رہے، لیکن جس کا قبضہ ہے وہ اپنا سب کچھ سمجھ کر لٹاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے ہندوستانی معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اب اسلام نے آ کر جو جاہلیت میں ایک طریقہ چلتا تھا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر دینا، ان چیزوں کے متعلق روک لگا دی اور کسی کے مال کو ضائع کرنے سے روکا، اس لیے کہ اصل دین اور مذہب وہ پھیلاتا ہے جس میں بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی رعایت رکھی جائے۔ بنیادی چیزیں انسان کی کیا ہوتی ہیں؟ ایک اس کا عقیدہ ہوتا ہے، دوسرے اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، تیسرے مال کی حفاظت ہوتی ہے، چوتھے عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اور پانچویں چیز نسل کی حفاظت ہے۔ یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں، جس مذہب اور دین میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ مذہب مذہب نہیں۔ عقائد کے اعتبار سے دیکھیں اسلام کتنا صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے اور کوئی دشواری نہیں۔ اس کے برخلاف عیسائیوں کے عقیدوں کو دیکھیے، تین ایک تین کا ایسا معمہ ہے، نہ وہ خود سمجھ سکتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو عقیدے کے ماننے والے ہیں، یہود ہیں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور پھر یہ مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں، ان کے عقیدے ایسے خصوصے ہیں کہ وہ خود اس کو صحیح سمجھا نہیں سکتے۔ اسلام کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ تو عقائد کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات سب سے فائق، انسان کی جان کی حفاظت کے لیے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب کہہ کر بتا دیا گیا. قصاص میں ہاتھ کا بدلہ ہاتھ, آنکھ کا بدلہ آنکھ, کان کا بدلہ کان, ان ساری چیزوں میں انسانی جان کی حفاظت اسلامی اصول میں رکھی گئی. یہ کسی اور مذہب میں اتنی ستھری اور صاف اور اتنی واضح چیزیں آپ کو کہنے نہیں مل سکتی. عزت اور آبرو کے بارے میں کہا گیا کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ایسا ہے جیسے زنا آدمی کرے, نعوذ باللہ. یا سود, سود کے درجات بتا دیے گئے. سود کے درجات میں سب سے بڑا جو درجہ ہوتا ہے وہ کسی کی آبرو ریزی ہے. تو انسان کی آبرو ریزی کی حفاظت اور اس کے سلسلے میں جو احکامات غیبت سے بچنے, کان و تشنیع سے بچنے کے, وہ کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتے. ایسے ہی مال کی حفاظت, مال کے سلسلے میں چوری اگر کوئی کر لے تو چور کی سزا بتا دی گئی, ہاتھ اس کا کاٹا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کام اس سے یا کسی اور سے سرزد نہ ہو اور اس کی وہ سزا دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن سکے. تو مال کے سلسلے میں جو احکام اسلام نے بتایا وہ ایسے صاف اور ایسے حکیمانہ ہے کہ اس پر عمل اگر کیا جائے تو پھر چوری ڈکیتی سے انسان اور ان کا مال محفوظ رہ سکے. ایسے یتیم کا مال, اس کی مال کی حفاظت کے لیے یہاں پر ایسی آیات میں ان کو جھنجھوڑا گیا کہ آدمی اس سے حفاظت کر لے اور بچ جائے. تو یہ اور اسی طرح سے نسل انسانی کے بقا کے لیے جو نکاح اور شادی کا نظام اسلام نے بیان کیا, کتنا آسان, کتنا سہل اور کتنا واضح کہ جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, جس میں اخراجات کے بار نہ ہوں, سردے کیا بوجھ نہ اس پر پڑے. لیکن آج ان چیزوں کی سادگی کو ہم نے چھوڑ کر اپنی طرف سے اس میں کچھ ایسے تصرفات اور رسومات داخل کر لیے جس کے نتیجے میں صحیح اسلامی تصویر کھل کر سامنے نہیں آتی. آج ضرورت اس کی ہے کہ اسلام کی وہ سادگی اور اسلام کا وہ صحیح نمونہ پیش کیا جائے عملی, اس کو دیکھ کر لوگ قریب آ سکیں. تو یتیموں کے سلسلے میں حقوق کی پامالی جاہلیت میں بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. یتیم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, اس کی تعلیم کی فکر نہیں ہوتی, اس کی تربیت کی فکر نہیں ہوتی. اگرچہ اس کا مال ہوتا, باپ کا انتقال ہو گیا, جو اس کا ذمہ دار بنا چاچا یا بھائی, تو سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے. حقوق میں صحیح انصاف نہیں رکھا جاتا. تو یہاں فرمایا گیا تعلق نے کہانی لیا چاہ, ایک آیت سورہ نساء کی ہے جس میں فرمایا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامى انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو شخص, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, حق کے بغیر یتیموں کا نام مال کھاتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں اور جہنم کی آگ کو پالیں گے, وہاں پہنچ جائیں گے, یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور کہ آیا لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر احسن اور صحیح طریقے سے. یہ جب آیات نازل ہوئی تو صحابہ کو پریشانیاں ہوئیں, جن لوگوں کی زیر کفالت یتیم تھے وہ پریشان ہو گئے. یہاں تو اتنی سخت بات کہی گئی ہے, اب یتیموں کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں, وہ سمجھ گئے کہ اب یتیموں کی ہر چیز الگ کی جائے. اس بنا پر ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی الگ پکانے لگے, اپنا کھانا الگ اور ان کا کھانا الگ. کہ یتیموں کے ضلع میں اتنی سخت بات کہی گئی ہے تو گھبرا کر انہوں نے الگ کرنا شروع کر دیا. جب یتیم کے لیے ان کے مال کا کھانا پکاتے تو کبھی کھانا بچ جاتا اور بچنے میں اب وہ پریشان ہو جاتے, دیر تاخیر سے ان دوبارہ ان کو کھلائیں تو کھانا کبھی خراب ہو جاتا, سڑ جاتا, اور کبھی کم ہو جاتا تو بنا کے دے سکتے تھے, تو سڑ کر ضائع ہو جاتا, کھانے سے احتیاط کرتے تھے. اب پریشانی انہیں لاحق ہو گئی, اب کیا کیا جائے, ان کا کھانا الگ بنایا جائے, ملا کر کیا جائے, کس طرح سے ہم اس کو صحیح دیکھ ریکھ کر سکیں اور ان کا نقصان نہ ہو. تو اس میں پریشان ہو کر کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دریافت کیا کہ ان کے کھانے کے لیے ہم علیحدہ جو انتظام کر رہے ہیں ایسے ہی رکھیں جس میں ان کے مال کی تلافی اور مال طلب بھی ہوتا ہے اور ضائع بھی ہوتا ہے. تو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اصلاح ان لوگوں سے, ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ کیا جائے, ان کی اصلاح مد نظر رکھی جائے. یہ نہیں کہ الگ بنانا ہی ضروری ہے, ایسی بات نہیں, لیکن تم اپنے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا ملا کر بھی کر سکتے ہو. آگے کہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اپنے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا ملا کر بناؤ گے تو کوئی حرج نہیں, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. لیکن آگے بات کہی اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے کرنے والے اور جس کی نیت میں فطور ہے مفسد جو ہے یعنی فساد کی نیت، یتیم کا مال کھانے کی نیت سے جو اس طرح کر رہا ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو گویا یہ بات کہہ کر ان کے اندر یہ خوف پیدا کیا گیا کہ ملا کر بناؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کا مال تمہارے حصے میں آ جائے، بلکہ اگر تمہارا ان کے حصے میں چلا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن نیت صاف ہے مال دبانے کی نیت کے بغیر اگر تھوڑا بہت ان کا بھی کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں اور معاف کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ذرا سا انہیں تسلی ہو گئی، ورنہ وہ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. پھر آگے کہا بولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتے تو تم پر مشقت ڈالتے اور یتیم کے سلسلے میں سب سے سب خوب نازل کرتے. چونکہ یتیم کے مال کو کھانا کوئی عار نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ جس کے قبضے میں یتیم رہتا وہ اس کا گویا نوکر سے بھی آگے ہو جائے، خادم سے بھی آگے ہو جائے، بدتر سمجھا جاتا. تو ان چیزوں کی روک کے لیے بات کہی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یتیم کے ساتھ سلوک رکھا جائے. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم کہتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، دو انگلیاں جیسے قریب قریب ہیں اسی طرح سے کل قیامت میں میرے قریب ہوگا جو سب یتیم کی کفالت کر رہے ہیں. تو یتیم کی کفالت کے سلسلے میں بہت ساری خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئی ہیں، اور اس کے برخلاف وعیدیں بھی بند دی گئی ہیں ان کے مال کو کھانے کے سلسلے میں. حدیث میں آتا ہے اتنی مستر الموبقات، ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں شرک بتا دیا، جنگ سے بھاگنے کو بتا دیا، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا اکلی مال یتیم، یتیم کا مال کھانا بھی ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہلاک کرنے والی ہے. یتیم کا مال ناحق اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا ذمہ دار ہے، لیکن وہاں اللہ کی پکڑ اور گرفت سخت ہے، اس لیے اس کے بچنے کے لیے ہدایت دی گئی. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت یہ قبروں سے جب اٹھیں گے، یتیم کا مال کھانے والا قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے منہ سے آگ کے انگارے اور چنگاری نکل رہی ہوگی. سدی ایک مفسر ہے، انہوں نے نقل کیا قیامت کے دن یتیم کے مال کھانے والے کے کان سے، آنکھ سے، اس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں اور دھواں نکل رہا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال یتیم کے مال کی حفاظت ضروری ہے، اگر ان چیزوں کی ہم رعایت رکھتے ہیں، ایک طرف تو اللہ کی طرف سے بشارتیں دی گئیں یتیم کی خیر خبر رکھنے والے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، لیکن ان کے حقوق کو پامال کرنے والے کے لیے سب سے سخت سزا ہے. اسلامی اصول میں جن چیزوں میں وہاں آدمی کو موقع تھا کہ وہ کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں، آدمی اپنی طرف سے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا تھا، تو ایسے موقع پر بہت سخت اس سے نوٹس لیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم کا واسطہ دے کر کہا گیا ہے کہ ہر چیز سے اللہ واقف ہے، لہذا تم کوئی بھی کام اگر کرو گے تو وہاں پکڑ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، کوئی بھی اگر غلط کر لیا جائے گا اپنی گرفت میں لیں گے، اور حکیم بھی ہیں. اللہ نے اپنی حکمت سے ان چیزوں میں سہولت رکھی. اور دوسری آیات میں آتا ہے کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا مالدار نہیں، اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے، اور یتیم کی کفالت میں اس کو وقت درکار ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ لگتا ہے، تو معروف طریقے سے فلیاکل بالمعروف، صحیح معروف طریقے سے وہ لے سکتا ہے، یعنی یتیم کی کفالت کرنے پر اجرت کے طور پر وہ معروف طریقے سے لے سکتا ہے. فقہاء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس میں تنگی ہے، اس نے لے لیا، تو کیا بعد میں اس کو اسناد حاصل ہونے کے بعد اور ادا کرنا پڑے گا؟ لیکن اس سلسلے میں راجہ قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ اجرت کے طور پر اگر وہ تھوڑا سا لیا ہے تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ان احکام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا مبارک مہینہ رمضان کا ہم سے رخصت ہوا چاہ رہا ہے، چند ہی لمحات اس کے رہ گئے ہیں اور کس تیزی سے گزر رہے ہیں ہم نہیں جان پا رہے ہیں، تو ان لمحات کی قدر کی جائے اور اللہ سے خاص طور پر رجوع ہو کر دعاؤں کا اہتمام ہو. حالات اس وقت دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور کلائمیٹ، ہوا کی تبدیلی، پانی کا آنا، یہ زلزلے اور یہ سیلاب، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آتی ہیں. لعلہم یرجعون، یہ فساد اور بگاڑ جو آتا ہے اس لیے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو. اگر اس وقت بھی رجوع نہ ہوا جائے تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی فرمائے. سبحان اللہ.